السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کی اہمیت اور استقبال کے موضوع پر بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان المبارک نصیب فرمائے اور ہمارے سارے عبادات قبول فرمائے. رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں نازل فرمائی ہیں جو پورے سال کے دوسرے مہینے میں یہ برکتیں نظر نہیں آتی. اور رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت میں رہے اور بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کرتا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے اس لیے فرض کیے کہ یہ مسلمان متقی ہو جائے. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے، اس طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کس لیے فرض کیے یہ روزے اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیونکہ مسلمان پورے سال میں گناہ کرتا رہتا ہے، ضعیف اور کمزور اور محتاج یہ انسان اپنے رب کی نافرمانیاں کر ہی لیتا ہے، بشریت کے ناطے سے بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے برکت والا بنایا ہے کہ اس مہینے میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس ماہ عظیم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرو تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو متقی پرہیزگار کیسے بنے رمضان میں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے لعلکم تتقون تو راستہ بھی دکھایا ہے، اور عملاً ایسی باتیں بیان کی ہیں، ایسی عبادات اللہ تعالیٰ مشروع کی ہیں جس سے یہ انسان متقی پرہیزگار بن سکتا ہے. کیا ہر مسلمان بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ہر مسلمان رمضان المبارک میں متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کون سے ایسے اعمال مشروع کیے جس سے ہم متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض کیا، اور روزے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس روزے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، صرف اور صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، روزہ رکھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور روزہ رکھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہو، تو روزے سے آپ کے تقوی میں، آپ کے ایمان میں بلندی ہوتی ہے اور مضبوطی ہوتی ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قیام کو مشروع کیا، تراویح کو مشروع کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کی رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. روزے سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں، تراویح سے اور قیام سے بھی گناہ معاف ہو رہے ہیں. اگر اتنا بدکار انسان ہے، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ روزے سے اور قیام سے بھی اس کے گناہ بھی معاف نہیں ہوئے، ابھی وہ پاک نہیں ہو گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ایک رات کو چنا، آخری دس میں ایک رات ہے، تاک راتوں میں سے ایک رات، 21, 23, 25, 27, 29، ان میں سے ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، اس ایمان سے، اس عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس رات کے قیام کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف. تو رمضان المبارک میں پورے کے پورے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر آپ متقی ہونا چاہتے ہیں. جو متقی پرہیزگار نہیں ہونا چاہتا تو وہ جانے اور اس کا راستہ جانے، لیکن جو شخص متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضرور آسانی ہے. آسانی اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اور مشکل اس کے لیے ہے جو آسان راستے پہ نہیں چلنا چاہتا. فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور قرآن کا اور رمضان کا آپس میں ایک عجیب سا تعلق ہے. آپ پورے سال میں تلاوت کرتے رہیں قرآن مجید کی، اور رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں آپ تلاوت کر کے دیکھیں، دونوں برابر کبھی نہیں ہیں. روزے کی حالت میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، قرآن مجید کا اثر ہو رہا ہے آپ پہ. اور پورے سال میں اگر آپ توجہ سے نہیں پڑھتے، ویسے پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے اس بندے کی جس نے روزہ رکھا اور قرآن مجید کی تلاوت کی. روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھا، اور اس نے بھوک اور پیاس پہ صبر کیا صرف تیرے لیے، تو مجھے اس کا شفیع بنا دے، میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں، اسے جنت میں داخل کر دے. قرآن کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اسے راتوں کو جگایا، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور یہ مجھے پڑھ رہا ہوتا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا رات کو قیام کر کے. میں اس کا شفیع بننا چاہتا ہوں, اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. فیشفعان, تو اللہ تعالیٰ روزے کو اور قرآن کو شفیع بنا دیتے ہیں, ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے, اور یہ قرآن پڑھنے والا روزے دار انسان اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رمضان میں عمرہ کرنا, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے. دوسری روایت میں آیا ہے حجۃ معی, کہ میرے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا کتنی عظیم ثواب کا باعث ہو سکتا ہے. تو آپ رمضان میں ایک عمرہ کر لیں, آپ کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ ایک حج کا ہی نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیطانوں کے گلے میں توک اور ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں, جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جنت کے دروازے کھلے ہیں, جنت آپ کے قریب ہے, آپ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے, آپ پھر بھی متقی پرہیزگار نہیں بننا چاہتے, تو پھر کب بنو گے؟ آخر کب یہ گنہگار انسان اپنے رب کے طرف پلٹے گا اور لوٹے گا اور اپنے گناہ سے توبہ کرے گا؟ جب اس دنیا سے جانا ہوگا, جب موت سر پہ ہوگی, یاد رکھیں تب توبہ قبول نہیں ہوتی, وہ وقت توبہ کی قبولیت کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے آپ توبہ کر سکتے ہو. رمضان المبارک کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, درمیانے 10 میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں, اور آخری 10 میں اللہ تعالیٰ جہنم سے ان مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہے, جہنم سے گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے سب کو. جی ہاں, سب کو آزاد کر دیتا ہے. جو اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس کی گردن اللہ تعالیٰ ضرور جہنم سے آزاد کر دے گا, اور جو نہیں چاہتا وہ جانے اور اس کا راستہ جانے. تو اگر اب بھی ان سارے خیر اور برکات کے باوجود بھی یہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا تو پتہ نہیں پھر کب اور کیسے ہوگا. یہ چند باتیں تھیں رمضان المبارک کی اہمیت سے. تو آئیے دیکھتے ہیں رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں. رمضان المبارک کا استقبال ہم جیسے گنہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا عظیم مہینہ, برکتوں والا مہینہ, گنے چنے دن, ایام معدودات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, گنے چنے دن ہیں. مسلمانوں کے ہر گھر میں آتا ہے مہمان بن کر, کتنے دن ٹھہرتا ہے؟ 29 یا 30, پھر چلا جاتا ہے. کیا دے کے جاتا ہے؟ جنت دے کے جاتا ہے, جو جنت لینا چاہے. تو کیسے استقبال کریں اس ماہ عظیم کا جو جنت کی خوشخبری لے کے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک زندگی دے اور ہمیں اس سال کے رمضان کے روزے ہمارے نصیب و قسمت میں لکھ دے. پورے 6 مہینے. اور رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور ہمارے عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان المبارک کو بھولتے نہیں تھے, ہماری طرح نہیں کہ ابھی ایک ہفتہ باقی اب ہمیں یاد ہے کہ رمضان بھی کوئی مہینہ ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ تیاری کریں. اور عام لوگ تو تب جانتے ہیں جب چاند نظر آتے بھی کل رمضان ہے, پہلے پتہ نہیں ہوتا ان کو کہ رمضان ہونے والا ہے یا کب آئے گا, کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس سال کے روزے نصیب فرمائے اور ہمارے روزے ہمارے عبادات قبول فرمائے. دوسرے نمبر پہ اخلاص نیت, نیت کا اخلاص. ہم سمجھتے ہیں کہ عام بات ہے بھی, ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری آسان باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں رمضان المبارک میں ایک موقع ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیں. کیسے درست کریں؟ اور نیت کے معاملے میں آپ دیکھیں خاص طور پر رمضان المبارک میں عصر کے بعد کا وقت جو مغرب سے پہلے کا, جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے تو جھگڑے زیادہ بڑھ جاتے ہیں روزے داروں میں. جھگڑے سگنل پہ تھوڑی سی دیر ہو گئی, کسی گاڑی والی کی گاڑی خراب ہو گئی, تو اس روزے دار کو دیکھنا کس طریقے سے اسے پیش آتا ہے. کوئی اگر جھگڑتا ہے تو اس کو جواب میں دیکھنا کس طریقے سے تیزی سے جواب دیتا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اس دکاندار کی خیر نہیں. ارے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے آپ نے, تو اخلاص کہاں گیا آپ کا, یہ صبر کہاں گیا؟ رمضان المبارک میں اگر آپ کو صبر کا پتہ نہیں چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے, تو پھر صبر کی تعلیم اور تربیت کہاں سے حاصل کرو گے؟ رمضان ایک ایسا مدرسہ ہے, ایک ایسا اسکول ہے جو آپ کو صبر اور تقوی کی تربیت دیتا ہے. تو اخلاص نیت بہت ضروری ہے, اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنا اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور مضبوطی سے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی عبادات ہیں, روزہ ہے, صلاۃ اللیل ہے, قیام ہے, تراویح ہے, صدقات و خیرات ہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور عبادات بھی خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں, شرک اکبر بھی ہے, شرک اصغر بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع صرف ریاکاری ہے, ریاکاری ایک حصہ ہے, اس سے زیادہ اہمیت دعا, پکار, نظر و نیاز اور قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ عبادات ہیں, سارے کے سارے عبادات, جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز بھی عبادات ہیں. ان عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کسی اور کو یہ حق دینا یہ شرک فی العبادہ ہے. ایسا مسلمان مسلمان نہیں رہتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں اے غوث مشکل کشا, اے علی میری مدد فرما, اس طریقے کی باتیں کرنے سے, اس طریقے کا عقیدہ رکھنے سے یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اخلاص نیت, اخلاص کو اچھی طرح سمجھو کیا ہے, اس پہ عمل بھی کرو. نمبر تین, رمضان المبارک میں یا رمضان کے استقبال کے جو اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے اور روزوں کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, اس کا علم ہونا ضروری ہے. ہم روزہ تو رکھتے ہیں, پھر روزہ رکھنے کے بعد ایسی پیچیدگیاں آتی ہیں, ایسے مسائل سامنے آتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اکثر لوگوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا, یہ روزہ نہیں ٹوٹتا وہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے اور کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی وقت ہے, ایک ہفتہ ہے تقریباً, کتابیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں, مکتبے میں جائیں, چھوٹی کتابچے موجود ہیں رمضان کے احکام و مسائل کے نام سے, آپ وہ لیں اور پڑھیں. روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھیں تو پوری کتاب پڑھ لیں گے آپ. اگر کتاب نہیں لے سکتے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو علماء سے رجوع کریں, ائمۃ المساجد ہیں. اگر آپ کو عربی نہیں آتی یہاں پہ تو آپ کسی کو لے جاتے ترجمے کے لیے, تو احکام اور مسائل آپ سمجھیں رمضان کے. اور صرف رمضان کے اور روزے کے احکام مسائل نہیں, بلکہ توحید کے احکام اور مسائل جو اس سے زیادہ ضروری ہیں وہ سمجھیں. موقع ہے آپ کے لیے کہ علم حاصل کریں, دین کے بنیادی علم کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ارکان اسلام کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں, شرک کسے کہتے ہیں, نواقض اسلام کیا ہے, تاکہ ان سے بچا جا سکے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, رمضان کا استقبال علم حاصل کرنے سے کرو. چوتھے نمبر پہ ہے وقت کی تاکید کرنا اور وقت کا خاص خیال رکھنا, کیونکہ لمحے ہیں گزر جائیں گے. تو رمضان مبارک میں آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے اس کی تیاری کرو, ایک لسٹ بناؤ. جیسے ہم کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ بھی استقبال کا ایک ذریعہ ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جو ضروری چیزیں کھانے پینے کے لیے لسٹ بنا کر ایک ہی مرتبہ جائیں اور بازار سے خرید کے رکھ لیں. کیونکہ رمضان المبارک میں اگر آپ خریدنے جائیں گے تو رات کو آپ کا اکثر بازاروں میں لگے گا, اور رات کا جو وقت ہے عبادت کا وقت, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا وقت, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو لسٹ بنائے جو ضرورت کی چیزیں وہ ایک مرتبہ لے لے، اور دوسری لسٹ بھی بنائے اس کے ساتھ، یہ دنیا کی لسٹ ہے، ایک لسٹ آخرت کی بھی بنائے، اور اس میں لکھے کہ آپ نے کون کون سے عبادات کس کس وقت کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کس وقت کرنی ہے، کتنا کرنی ہے، صدقات اور خیرات میں نے کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، صلاۃ اللیل میں نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اذکار ذکر کیسے کرنا ہے، اس کا کیا وقت ہے، مسلمان بھائی کی اگر بیمار ہے تو اس کی زیارت کرنی ہے، کس وقت میں نے جانا ہے، رشتہ داری نبھانی ہے، کسی کوئی رشتہ دار کے گھر میں جا کر اس کا حال پوچھنا ہے تو کب جانا، کس وقت جانا ہے، میرے بھائی یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ باعث اجر و ثواب ہیں، اور رمضان المبارک میں ان چیزوں کا ثواب اور دگنا ہو جاتا ہے۔ نمبر پانچ، رمضان المبارک کا استقبال کرنے جو سب سے اہم بات ہے، التوبۃ النصوح الصادقہ، سچی توبہ سے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ میں نے خود آخر میں بات بیان کرنا مناسب سمجھی کیونکہ اس کی میں چند مثالیں بھی بیان کرتا ہوں۔ تو سچی توبہ سے رمضان کا استقبال کریں، اور سچی توبہ وہ توبہ ہے جس کی پانچ شرطیں ہیں، ان پانچ شرطوں کے ساتھ جو توبہ کرتے وہ توبہ سچی ہے، جو جس میں سے ایک شرط پہ رہ جائے تو وہ توبہ سچی نہیں ہے۔ نمبر ایک، گناہ جو گناہ کیا ہے اس کی وجہ سے ندامت ہونا، نادم ہونا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ اچھا عمل نہیں تھا، تو ندامت سب سے پہلی شرط ہے۔ نمبر دو، اس گناہ سے رک جانا، یعنی کہ گناہ بھی کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ میں نے ایک شخص ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود پہ سود کھاتا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں توبہ کر رہا ہوں۔ جب تک کہ سودی کاروبار کو روکو گے نہیں اور سود سے جان نہیں چھڑاؤ گے، تب تک آپ کی توبہ قابل قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا جسے توبہ کر رہے ہو۔ نمبر چار، اگر آپ کا گناہ ایسا ہے کہ کسی پہ آپ نے ظلم کیا یا کسی کا حق کھایا، تو اس کا حق واپس کرو، اگر وہ زندہ ہے، اگر اسے جانتے ہو تو اس کی طرف جاؤ، اسے گلے ملو، اس سے معافی مانگو، اس کا حق واپس کرو۔ اگر وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے جو ورثا ہیں ان کی طرف جاؤ، ان کا حق واپس کرو۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا، بہت سارے لوگوں کے میں نے حقوق کھائے، نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن توبہ میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کس وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں، توبہ کر لی ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ کون کون سے لوگ ہیں، کس کس کا میں نے مال کھایا ہے، تو آپ کے جو ذہن میں بات ہے کہ کتنی میں نے مال کھایا ہوگا، یہ یاد ضرور ہوتا ہے، پیسے یاد ہوتے ہیں لیکن کس کے کھائے یہ یاد نہیں رہتا عام طور پہ۔ تو جتنی پیسے آپ کے گمان میں ہیں کہ اتنے پیسے میں نے ناحق کسی کے کھائے ہیں، اس کے نام پہ صدقہ کر دو، وہ پیسہ آپ کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے، توبہ کرنے کے بعد بھی جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط توبہ جو ہے، توبہ کے وقت میں ہونے چاہیے، اور توبہ ہر وقت قبول ہوتی ہے سوائے دو وقتوں کے۔ نمبر ایک، جب روح گلے کی طرف پہنچتی ہے اور موت سامنے آتی ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی جب تک سانسیں چل رہی ہیں، آپ زندہ ہیں، تو توبہ کا وقت وسیع ہے، توبہ کر سکتے ہیں، اور جب موت آئے گی تو توبہ کے دروازے بند ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، اس لیے کہ ابھی بہتر وقت ہے کہ ابھی سے توبہ کر لیں۔ دیکھیں، ہم سب گنہگار ہیں، قباحت اس میں نہیں کہ ہم گناہ کریں، لیکن قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں۔ اور دوسرا وقت ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی، جب سورج مغرب سے نکلے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ پانچ شرطیں ہیں توبہ کی، اور یاد رکھیں توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور توبہ کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ کیا جتنے بڑے گناہ بھی ہوں؟ جی ہاں، جتنے بڑے گناہ بھی ہوں، جتنے بڑے گناہ بھی ہوں، اگر آپ کے گناہ آسمانوں کو چھو جاتے ہیں اور آپ نے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا۔ صحیح بخاری مسلم میں اس شخص کا قصہ مشہور ہے جس نے 99 قتل کیا، ایک کم سو، اس کے سینہ تنگ ہو گیا اور توبہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں، کیسے توبہ کروں، تو کسی نے کہا یہ فلاں عابد ہے، راہب ہے، اس کی طرف جاؤ۔ اور عابد اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت میں تو آگے ہوتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا، جیسے آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں فلاں پیر ہے، بزرگ ہے، عبادت کرنا جانتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ، اور اس عابد کو کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے کو توبہ کا ذریعہ ہے؟ تو اس عابد نے کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تو نے 99 قتل کیا تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس قاتل کو غصہ آتا ہے اور 100 پورا کر دیتے اس عابد کو قتل کر کے. علماء فرماتے ہیں کہ اس عابد کو اس کی جہالت نے ہلاک کیا. اور یاد رکھیں جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، جہالت ہمیشہ ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. پھر 100 قتل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر اس کا سینہ تنگ ہوا اور اس نے چاہا کہ میں توبہ کروں. تو لوگوں سے پوچھا میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہے کہ بار بار پوچھتا رہا، یعنی وہ اتنی ندامت اس نے محسوس کی اور اپنی اس گناہوں سے، ان گناہوں سے وہ توبہ کرنے کے لیے عزیمت رکھتا تھا اور پکا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں. تو بار بار لوگوں سے سوال کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا فلاں شخص عالم ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ آپ کو ضرور راہ راست لگائے گا. چنانچہ اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میرے لیے کوئی نجات اور توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو اس عالم نے کہا کون ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان اوڑ بن سکتا ہے اور دیوار بن سکتا ہے، جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول ضرور فرمائے گا، لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول میں تم رہتے ہو یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا، اس لیے توبہ کرنے کے بعد اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ بلکہ فلاں بستی ہے اس بستی کی طرف جاؤ، وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہ کر انشاءاللہ اچھائی حاصل کرو گے. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے اور اس کی سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس نہیں جاتا بلکہ اسی وقت اس عالم کے گھر سے نکلتا ہے اور اس زمین کی طرف چلا جاتا ہے، اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے جس کے بارے میں اسے عالم نے کہا تھا. پیچھے گھر ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ ہے، کچھ نہیں دیکھا. یہ توبہ نصوح ہے، یہ سچی توبہ ہے کہ عالم نے کہا اس ماحول میں نہیں جانا تو اس نے بالکل اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے کہ چلو ایک دن اور ٹھہر جاؤ، دو دن اور ٹھہر جاؤ، تیسرے دن جانا نہیں، تو شیطان کا دروازہ بند کر دیا اور اسی وقت پوری دنیا چھوڑ کر اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس شخص کو موت آ گئی. آسمان سے فرشتے آئے، رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص نے توبہ کی، ہم اسے لے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ شخص قاتل ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اسے ہم لے کے جائیں گے، یہ رحمت کا مستحق نہیں ہے. فرشتوں میں جھگڑا ہوا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے اور اس فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں جا کے فیصلہ کرو، اور فیصلہ کیسے کرو، زمین کو ماپو، اگر اچھے لوگوں کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اگر برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے یہ شخص تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا اور اے برو لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. تو زمین قریب ہو گئی، جو فرشتہ آیا اور زمین کو ماپا تو وہ شخص 100 لوگوں کا قاتل اس زمین کے زیادہ قریب تھا جو اچھے لوگوں کی بستی تھی. بلکہ ایک روایت میں آئے ہیں بخاری کے علاوہ کہ اس شخص نے موت کے وقت آخر وقت میں بھی اپنے سینے کو اس زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کر آگے کی طرف بڑھا تاکہ کچھ تھوڑا اور فاصلہ طے ہو جائے اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، اور چنانچہ وہی ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے اس حال پہ رحم کرتے ہوئے اس زمین کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، میرا بندہ تیرے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اچھے لوگوں کی طرف اچھا ارادہ کر کے آیا ہے، تو میں اپنے بندے کو ایسے اس کی اس محنت کو میں ضائع کبھی نہیں کروں گا. تو اس طریقے سے اسے رحمت کے فرشتے لے کے گئے، 100 لوگوں کا قاتل توبہ کے بعد جنت میں. ہمارے گناہ کتنا ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیتا ہمارے توبہ قبول نہیں کرے گا کبھی. بلکہ اس سے بھی بڑی بات، اور اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا، مدینہ سے باہر چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس کا سینہ تنگ ہوا اور اسے ندامت ہوئی کہ میں نے کتنا برا عمل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ بہت برا عمل کیا، کافر ہو گیا، تو خط لکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی ذریعہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو اس سے پہلے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے جواب دیا اور قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو نازل فرمایا تاکہ لوگ تا قیامت اس آیت کو پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگیں کہ کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن کو، میرے بندوں کو، کون سے میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا کفر بھی معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں، توبہ کے بعد کفر بھی معاف کر دیتا ہے. کوئی توبہ کر کے تو دیکھے، مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ توبہ کرتے نہیں. ہم کہیں گے کل توبہ کریں گے، ہم یہ کہتے کہ کل توبہ کریں گے، جب عمر 50 سال کی ہوگی تب توبہ کریں گے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں. کیا آپ نے لکھا ہوا دیکھے کہ کب آپ کی موت آئے گی، کب آپ کے یہ دن ختم ہوں گے کھیلنے کودنے کے، اور جب داڑھی سفید ہو جائے گی تو پھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ گے اور کہو گے بھائی اب تو میں عبادت کر ہی نہیں سکتا ہوں، اب تو مسجد کی طرف چل ہی نہیں سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عبادات اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. یاد رکھیں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص نعمتیں جو اپنے پیاروں کے لیے ہوتی ہیں. عام رحمت اور عام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جانور بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. جانور اور کافر اللہ تعالیٰ کی عام رحمت اور عام نعمتوں میں زندہ ہے، اور جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.